وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا.
وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، اور بے شک قریب تھا کہ وہ آپ کو زمین سے اکھاڑ دیتے، یعنی آپ کے قدم اکھاڑ دیتے. قدم اکھاڑنا کس کی علامت ہے؟ ثابت قدمی میں، استقامت میں کمی کرنے کی. یعنی آپ جس مشن پہ، جس کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ کام چھڑوا دیتے. کہاں؟ من الارض، زمین سے. کون سی زمین؟ مکہ کی. یعنی پھر یہ یہی نہ رکتے ہاتھ پھروا کے، بلکہ یہ تو آگے بھی چالیں چلتے اور آپ کو اس زمین سے، مکہ سے نکال دیتے جیسے وہ چالیں چل رہے تھے. لیخرجو کا منہا، تاکہ نکالیں آپ کو اس سے. وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تب نہ وہ ٹھہریں گے آپ کے پیچھے مگر بہت تھوڑا. یعنی اگر آپ کو نکالیں گے تو اہل مکہ سن لو، تم خود بھی نہ رہ سکو گے. اصل میں اشارہ ہے اس سازش کی طرف جو آپ کو مکہ سے نکالنے کے لیے وہ کر رہے تھے. یہ تو آپ خود چھوڑ گئے نا، اللہ کا حکم آ گیا، ہجرت کر گئے آپ. اگر وہ آپ کو پکڑ کے خود نکالتے تو پھر ان کی شامت آ جاتی. کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا نا کہ کوئی نبی اس طرح نکلا ہو اور پھر اس کے بعد اس کی قوم عذاب کا شکار نہ ہوئی ہو.
ولا تجد لسنتنا تحویلا.
سنت من قد ارسلنا، یہ طریقہ ہے، یہ راہ ہے، یہ رسم ہے، دستور ہے ان کی جن کو ہم نے بھیجا. قبل کا، آپ سے پہلے. من رسلنا، اپنے رسولوں میں سے. اپنے رسولوں میں سے جن جن کو بھی ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، ان سب کے لیے بھی یہی طریقہ رہا. ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور نہ تم پاؤ گے ہمارے طریقے کو بدلنا، ہمارے طریقے کا بدلنا یا ہمارے طریقے میں رد و بدل اور تغیر تم نہ پاؤ گے. یہ بنیادی اصول ایک ہی ہیں شروع سے آخر تک. اور اللہ کی سنت کیا ہے اس معاملے میں؟ کہ اگر کوئی قوم اپنے پیغمبر کو اپنے ملک سے نکال دیتی ہے تو پھر وہ اپنے لیے جینے کا حق ہو دیتی ہے. ٹھیک ہے.
اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا.
اقم الصلاة، قائم کرو نماز کو. لدلوك الشمس، سورج ڈھلنے سے لے کر. دلوک کا لفظ دال لام کاف سے ہے، دلا کا. دلا کا لفظی معنی ہوتا ہے دلکن کا ملنا، مساج کرنا. تو جب سورج کا زوال ہوتا ہے یا ڈھلتا ہے سورج، تو اس وقت دیکھنے والا اس کو دیکھ نہیں سکتا، اگر دیکھے تو پھر فوراً اپنی آنکھیں ملنے لگتا ہے. تو یہیں سے پھر دلوک کا معنی ڈھلنا لیا گیا ہے، غروب کی طرف مائل ہونا، سورج کا زوال. اور دوسرا معنی اس کا غروب بھی لیا گیا ہے، کیونکہ اس میں پوری طرح ڈھلک جاتا ہے. تو زوال کا معنی لیا ہے ابن عباس، ابن عمر اور جابر رضی اللہ عنہم نے، اور غروب کا معنی بھی بعض نے کیا ہے. اور بعض نے اس سے مراد نماز مغرب کا وقت لیا ہے، دلو کی شمس الا غسق اللیل تک. حکم دیا جا رہا ہے اقم الصلاۃ، قائم کرو نماز. لی دلو کی شمسی، سورج ڈھلنے سے لے کر. الا غسق اللیل، رات کی تاریکی تک. الا تک، اور غسق غین سین قاف، غسقن کا معنی ہے تاریک. غاسق تاریک رات کو کہتے ہیں، اسی طرح غاسق کہتے ہیں چاند کو جب وہ گہنا جائے، یعنی اس کو گہن لگ جائے. تو وہ کیا ہوتا ہے جب اسے گہن لگے؟ اس کی روشنی ختم ہو جاتی، تاریک ہو جاتا ہے. تو غسق اللیل سے مراد رات کی تاریکی، اور خاص طور پر ابتدائی رات کی. تو سورج کے ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک نماز قائم کرو. تو اس میں کون کون سی نمازیں ہو گئیں؟ اگر اس میں ہم دلوک کا معنی زوال لیں تو مراد ہے پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور اگر اس کا معنی غروب آفتاب لیں، دلوک کی شمس کا یعنی سن سیٹ کا وقت، تو پھر مراد اس سے مغرب کا وقت ہوگا. تو مغرب کا وقت جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے سے لے کر رات کے داخل ہونے تک ہے. لیکن یہاں کس معنی کو ترجیح دی گئی ہے؟ پہلے معنی کو، کہ اس آیت میں نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ ملتا ہے. کیونکہ آگے فرمایا وقرآن الفجر، اور قرآن فجر کا، اور قرآن کا معنی بھی یہاں نماز لیا گیا ہے، یعنی فجر کی نماز. کیونکہ فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات طویل کرتے تھے، یعنی فجر کی نماز میں سب سے زیادہ لمبا حصہ قرات قرآن کا تھا، یعنی دن کی جتنی بھی نمازیں ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، اس کے مقابلے میں آپ فجر کے وقت سب سے زیادہ طویل قرات کرتے تھے، اندھیرے میں شروع کرتے اور روشنی پھیل جاتی، سورج کی نہیں فجر کی روشنی. وقرآن الفجر، اور دوسرا معنی فجر کے وقت قرآن پڑھنا، ان قرآن الفجری، بے شک فجر کا قرآن یعنی نماز فجر کا وقت، کانا ہے مشہودا، مشہود مشہود کس کے وزن پر ہے؟ مفعول، شہد یشہد سے. مشہود کے دو معنی کیے گئے ہیں یہاں، ایک ہے مشاہدہ کیا گیا اور ایک ہے حاضر کیا گیا. تو فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت فرشتے مشاہدہ کرتے ہیں اس کا یا حاضر ہوتے ہیں وہاں، اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے رات اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. بخاری کی روایت ہے کہ جب فرشتے واپس لوٹتے ہیں، یعنی رات کے فرشتے صبح کے وقت اور دن کے فرشتے عصر کے وقت واپس جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کیا کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس سے آئے جب بھی ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن الفجر سے مراد یہاں پھر نماز فجر ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس وقت فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کون سے؟ دن کے بھی اور رات کے بھی، یعنی وہ فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہے، حاضر ہونے کا وقت ہے. اور ویسے بھی اگر فجر کے وقت کو عام طور پر لیں تو اس وقت ہر چیز کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، جب نیا نیا سورج نکلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تو ہر چیز نظر آنے لگتی ہے، مشہود ہو جاتی ہے، اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. تو مجموعی طور پر یہاں ہمیں اس بات کا پتہ چل رہا ہے اوقات نماز کا. اوقات نماز کے بارے میں آپ نے سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں بھی پڑھا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی، یعنی نماز فریضہ ہے، لیکن اس کی ادائیگی کے لیے اہم ترین شرط کیا ہے؟ اوقات کی پابندی. اسی طرح سورۃ ہود آیت نمبر 114 میں بھی آتا ہے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، قائم کرو نماز دن کے دونوں کناروں پر. اور کناروں سے مراد کیا لیا گیا تھا اس وقت؟ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، کیونکہ اس میں بھی یعنی سورج ڈھلتا ہے نا، کنارہ ہو جاتا ہے نا، اور اسی طرح عصر کی، وزلفا من اللیل، اور رات کا کچھ حصہ جس میں مغرب، عشاء، فجر بھی آ جاتی، اگر دیکھا جائے تو رات کے اختتام پر ہے. لیکن اگر فجر کو ہم طرف عین نہار پہ لیں تو پھر اس سے مراد مغرب اور عشاء ہوگی. تو یہ آیت سورۃ ہود کی اور سورۃ الاسراء کی 78 آیت اس بارے میں ہے، اوقات نماز کے بارے میں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ فجر کی نماز پڑھو یا ظہر پڑھو یا عصر پڑھو، یہ تو لوگوں نے خود ہی بنا لیا ہے، کیونکہ وہ حدیث کو تو مانتے نہیں ہیں. اس لیے بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اشارات ملتے ہیں اور تفصیل اس کی حدیث سے ملتی ہے. تو نماز نبوی کا وہ باب اوقات نماز کے بارے میں دوبارہ دیکھ لیجئے، جس میں افضل وقت کون سا ہے، مکروہ کون سا ہے، اور اختیاری وقت کون سا ہے کے بارے میں بتایا گیا ہے. بہرحال، تو اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کا قرآن آپ کی روٹین میں ہے کچھ؟ فجر کا قرآن صرف ترجمہ کا نہیں، تجوید کا بھی، قرات بھی، قرات کا بھی اہتمام کیا کریں، یعنی تھوڑا ہو یا زیادہ کچھ نہ کچھ حصہ بلند آواز سے ضرور پڑھا کریں، جتنی بھی گنجائش ہو گھر میں بلند آواز کرنے کی، کیونکہ جہاں اگر اور لوگ سو رہے ہوں تو پھر شاید آواز بلند نہ کر سکے، یا یہ کہ کوئی اور آپ سے ڈسٹرب نہ ہو، لیکن ہونا تو نہیں چاہیے، کیونکہ مسلمان گھرانوں میں سبھی کو اٹھنا چاہیے. بعض اوقات کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، کوئی رات کو کام کر کے لوٹتا ہے، کوئی سفر کر کے آتا ہے، تو اس صورت میں تو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، لیکن عام طور پر اگر آپ کم از کم اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان سنیں، یہ ضروری ہے، یعنی اپنی آواز اپنے کانوں کو سنانا لازم ہے. اور یہ بھی تصور کیا کریں کہ اس وقت رشتے حاضر ہوتے ہیں، ان قرآن الفجری کان مشہودا، رشتوں کی حاضری ہے نا، شاہد نہیں ہے، مشہود ہے، یعنی یہ ایسا عمل ہے، خوبصورت عمل، فجر کے وقت نماز کا پڑھنا اور اس میں قرآن کی تلاوت کرنا، کہ جس میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ گواہی دیتے ہیں جا کر کہ ہم نے تیرے بندوں کو نماز کی حالت میں چھوڑا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ گواہی دیے جانے کا وقت ہوتا ہے، مشہود وقت ہے. مشہود کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے قابل دید، یعنی جس کا مشاہدہ کیا جائے. شاہدہ کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے نا. اور آپ دیکھیے کہ جتنے بھی گانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کس وقت ریاض کرتے ہیں؟ سورج نکلنے سے پہلے، ارلی مارننگ، تہجد کے وقت. کیوں؟ اس لیے کہ پورا جسم رات کی نیند لے کر فریش ہوتا ہے، کام کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے، اور بہترین وقت میں بہترین کام کرنا چاہیے، اور بہترین کام قرآن ہو سکتا ہے. تو اس میں نماز میں خاص طور پر، اور نماز کے علاوہ بھی اگر ممکن ہو تو اپنا سبق بلند آواز سے کم از کم ایک دفعہ جو ناظرہ کا سبق ہے وہ ضرور دہرائیں. آپ دیکھیں گے بہت جلدی امپروومنٹ ہوگی انشاءاللہ.
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا.
وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں سے، فَتَهَجَّدْ، بس تہجد پڑھیے، بھی ساتھ اس کے، نَافِلَةً لَّكَ، زائد ہے آپ کے لیے، نفل ہے آپ کے لیے. تہجد کا لفظ جو ہے یہ ہ جیم دال سے ہے، حجدہ. حجدہ کا لفظ جو ہے یہ ازداد میں سے، اس کا معنی سونا اور جاگنا دونوں ہوتا ہے. وجود نیند کو کہتے ہیں، وجود نیند کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے لفظ تہجد ہے، نیند توڑنا. یہ باب تفاعل سے ہے، جس کے معنوں میں تجنب کا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی نیند چھوڑنا. وجود اگر نیند ہے تو تہجد تجنب میں ترک نیند ہے، نیند کا ترک کرنا، بچنا نیند سے، چھوڑ دینا، توڑ دینا. تہجد، تو تہجد پڑھیے. پھر لیٹر آن یہ لفظ جو ہے تہجد کا، یہ ایک خاص نماز کے لیے استعمال ہونے لگا، جیسے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء. اسی طرح رات کی نماز کے لیے کیا لفظ استعمال ہونے لگا؟ تہجد. کیونکہ وہ نماز نیند توڑ کر، نیند چھوڑ کر پڑھی جاتی ہے. اور یہ نماز جو ہے یہ بہت ہی پسندیدہ نمازوں میں سے، فرض نہیں ہے، نفل ہے. کہا گیا نافلت لک، اور لک سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نافلہ کا لفظ پیچھے آپ سورۃ انفال میں پڑھ چکے ہیں. نفلن کہتے ہیں زائد چیز کو. زائد کا پھر کیا معنی ہے؟ کہ پانچ نمازوں سے زائد ہے، یعنی فرض سے زائد ہے، یعنی نفل ہے. اور دوسرا معنی، نافلت لک آپ کے لیے نافلہ ہے، یعنی باعث فضیلت ہے، اور آپ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی دوسروں کی نسبت عام لوگوں کے لیے وہ کیا ہے؟ نفل ہے. تو ایک معنی یہ کیا گیا کہ آپ کے لیے ایک فریضہ زائد ہے، ایک یہ معنی کیا گیا. تو اسی لیے بعض فقہا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، یعنی ہم سب کے لیے پانچ نمازیں، جس کا ذکر پچھلی آیت میں گزرا، اور آپ کے لیے تہجد بھی نافلہ تلک، جو خاص آپ کے لیے ہیں، اسی درجے میں جیسے باقی نمازیں. ایک معنی یہ کیا گیا. دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نافلہ ہے ہی، زائد ہے، نفل نماز ہے، تو آپ کے لیے بھی نفل تھا، آپ کے لیے نفل تھا یا فرض تھا، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن آپ کی امت کے لیے بہرحال یہ کیا ہے؟ نفل. ہم سب کے لیے کیا ہے؟ نفل. اگرچہ نفل ہے لیکن اس کے پڑھنے کی تاکید بہت ہے، اس پہ بہت ابھارا گیا ہے. کیسے؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، پہلے نیک لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے، اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ ہے. یعنی جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کے قریب ہو وہ کیا کرے؟ تہجد پڑھے. یہ نماز نبی سے حدیث لی گئی ہے، وہیں سے دیکھ کے لکھ لیجئے. گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے، تہجد سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ پچھلے معاف ہوتے ہیں بلکہ اگلوں سے بھی بچا جا سکتا ہے، کیونکہ نماز ویسے بھی روکتی نا برائی بے حیائی سے، اور اگر انسان تہجد پڑھنے لگے اور پھر غلط کام کرے تو اور ڈر لگنے لگتا ہے کہ ایک طرف تو تم تہجد پڑھتے ہو اور دوسری طرف یہ کام کرتے ہو. یعنی انسان کو اپنے آپ سے شرم آنے لگتی ہے، تو پھر اس کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ برائی سے بچنے لگتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب نمازوں سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں. جب ایک تہائی رات باقی رہ جاتی، یعنی ون تھرڈ، آخری حصہ، تو فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھے پکارے؟ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں؟ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں؟ پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بخشش کا ذریعہ ہے تہجد کی نماز اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. خاص زیادہ نہ بھی پڑھ سکیں تو دو رکعت بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو جاتا بندہ، یعنی اگر زیادہ نہیں بھی تو کم از کم دو رکعت. اس پر ایک کیسٹ بھی موجود ہے، تہجد قرب الہی کا ذریعہ. دیکھیے رات کی مناسبت سے نا، رات کبھی لمبی ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کو گھنٹوں میں نہیں بتا سکتی کہ 3 بجے کا ٹائم ہے یا 4 کا یا 5 کا ہے. جب لمبی رات ہوگی تو ٹائم مختلف ہو جائے گا، جب چھوٹی ہوگی تو مختلف ہوگا. جب سورج غروب ہو اور جب طلوع ہو اس ٹائم کو کاؤنٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے، مثلاً اگر سورج غروب ہو رہا ہے 6 بجے اور 6 بجے نکل رہا ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ رات کے 12 گھنٹے ہو گئے. 12 گھنٹے ہوئے تو پھر کون سا وقت ہوگا جب 8 گھنٹے گزر جائیں گے سورج غروب ہونے سے؟ اب 8 گھنٹے کیا ہے، وہ تیسرا حصہ شروع ہو گیا. یعنی سورج نکلنے سے 4 گھنٹے پیچھے تک کا وقت کیا ہے، پچھلا وقت ہے، رات کا پچھلا حصہ ہے. اب اس میں ضروری نہیں کہ عین پچھلا حصہ شروع ہوتے ہی انسان اٹھ جائے، فجر کی اذان سے پہلے پہلے جس وقت بھی اٹھ جائے وہ تیسرے حصے میں ہی اٹھے گا، ٹھیک ہے؟ تو آدھا گھنٹہ پہلے بھی آپ اٹھ سکتے ہیں اس سے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اٹھیں، نماز پڑھیں اور پھر سو جائیں، لیکن بعض لوگوں کی نیند ایسی ہوتی ہے کہ اگر ایک دفعہ اٹھ جائیں تو پھر دوبارہ نہیں سو سکتے. تو پھر وہ اس طرح اٹھیں کہ جب فجر کی اذان کو مثلاً 1 گھنٹہ رہتا ہو یا آدھا رہتا ہو یا جتنی بھی پڑھنا ہو، کیونکہ آپ کو تفصیل سے انشاءاللہ آگے نماز نبوی میں ملے گا کہ تہجد کی نماز کتنی رکعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، فطر بھی آپ تہجد کے وقت ہی پڑھا کرتے تھے. اس کے دلائل اور تفاصیل انشاءاللہ نماز نبوی میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر انسان کو یہ ڈر ہو یا اس کا کام ایسا ہو کہ وہ رات دیر تک جاگتا ہو، ویسے ایسی ڈیوٹی ہے کہ رات 3 بجے تک 2 بجے تک اس کا کام ختم ہوتا ہے، تو اس وقت پھر انسان سونے سے پہلے بھی اس نیت سے نفل رات کے تیسرے حصے میں پڑھ لے، کیونکہ اس وقت وہ تہجد کی کیٹیگری میں تو نہیں لیکن صلاۃ اللیل میں آ جاتا ہے، کیونکہ تہجد کا معنی ہے نیند توڑ کے اٹھنا. اگر آپ سوئے ہی نہیں تو پھر نیند تو نہیں توڑی نا، نیند کی قربانی بھی اس میں ایک فیکٹر ہے اجر عظیم کے لیے. لیکن اگر کوئی شخص سویا ہی نہیں اور رات کا تیسرا حصہ ہو گیا تو بھی وہ نفل پڑھ لے، اور اگر کوئی اٹھ ہی نہیں سکتا یا رات اتنی چھوٹی ہے تو عشاء کی نماز کے بعد کچھ ایکسٹرا نفل قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لیے جائیں تو بھی انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ملے گا. حتیٰ کہ کوئی شخص اگر اس کو عادت اور کسی دن وہ نہیں اٹھ سکا کسی وجہ سے، تو وہ ظہر کی نماز کے ساتھ بھی مزید کچھ نوافل پڑھ سکتا ہے. اب بہت ساری اس میں سہولتیں اور رخصتیں رکھی گئیں، لیکن بہرحال اصل نماز وہ رات کے پچھلے تہائی حصے میں نیند چھوڑ کر اٹھنے پر پڑھنا، یہی تہجد کہلاتا ہے، یہ اس کا اصل کانسیپٹ. لیکن اس میں پھر کئی ایک رخصتیں اور گنجائشیں اور رعایتیں آگے پیچھے کی بھی موجود ہیں، اور اصل چیز ہے نوافل، کیونکہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے فرائض کے بعد. ومن اللیل، اور رات میں سے، یعنی رات کے اوقات میں سے، فتہجد بھی، بس تہجد پڑھیے ساتھ اس کے، نافلۃ لک، نفل ہے، زائد ہے یا باعث فضیلت ہے آپ کے لیے. عسا، امید ہے، ممکن ہے، توقع ہے، اس بات کی، ان کہ، یبعثک، اٹھائے گا تجھ کو، کھڑا کرے گا تجھ کو، فائز کرے گا تجھ کو، ربو کا تیرا رب، کہاں، فی الآخرتی، آخرت میں. یہاں لکھا ہوا نہیں ہے فی الآخرتی، یہ عربی میں معنی بتاتی، یعنی آخرت میں فائز کرے گا تیرا رب، مقام محمودا، مقام محمود پر. مقام ہوتا ہے کھڑے ہونے کی جگہ، اور محمود کس کے وزن پر ہے، مفعول، یعنی جس کی تعریف کی گئی ہو، محمود. ہم اس کو مح پڑھتے ہیں، اصل میں مح ہے، محمود. مقام محمود پر آپ کو فائز فرمائے گا. یہ مقام محمود کیا ہے، اس کے بارے میں احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، اور جہاں اگلے پچھلے سب لوگ آپ کی تعریف کریں گے. ترمذی کی ایک طویل روایت ہے، اس کو مختصراً میں بیان کروں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور میرا یہ قول فخر نہیں، یعنی اس پر کوئی فخر اور غرور کی بات نہیں. قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، یہ بھی فخر نہیں۔ اس روز بنی آدم ہوں یا دوسرے، میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، زمین پھٹ کر سب سے پہلے میں ہی برآمد ہوں گا، اور فخر نہیں۔ یعنی آپ کو کتنے زیادہ اعزازات دیے گئے۔ اس روز لوگوں پر تین ہیبتیں اور گھبراہٹیں ہوں گی، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور شفاعت کے خواستگار ہوں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہماری سفارش کریں، لیکن وہ کہیں گے کہ مجھ سے ایک قصور ہو گیا تھا، کہ میں شیطان کی بات مان گیا تھا، تو اس لیے میں شفاعت نہیں کر سکتا، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ بہرحال نوح علیہ السلام آگے حضرت ابراہیم کے پاس بھیج دیں گے یہ کہہ کر کہ میں نہیں کر سکتا، وہ آگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے یہ کہہ کر کہ میں یہ نہیں کر سکتا، وہ آگے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے یہ کہہ کر کہ میں یہ شفاعت نہیں کر سکتا، پھر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ فرماتے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور جنت کے دروازے کا حلقہ یعنی کنڈی پکڑ کر کھٹکھٹاؤں گا، دریافت کیا جائے گا کہ کون ہے، میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دروازہ میرے لیے کھول دیا جائے گا، فرشتے مرحبا کہیں گے، میں سجدے میں گر پڑوں گا، پھر اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی حمد و ثنا اور مجد القا فرمائے گا، یعنی اللہ میرے دل میں اپنی تعریف کے کلمات ڈالے گا، تو میں اللہ کی خوب خوب حمد و ثنا کروں گا۔ وہ جگہ جہاں آپ اللہ کی خوب حمد و ثنا کریں گے اور آپ کے دل میں اللہ کی حمد ڈالی جائے گی، تو پھر آپ وہاں سجدے میں پڑ جائیں گے اور حکم ہوگا سر اٹھاؤ، مانگو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، اظہار مدعا کرو، تمہاری بات سنی جائے گی، یہی وہ مقام محمود ہوگا۔ تو وہ مقام، وہ جگہ جہاں پر آپ کھڑے ہو کر شفاعت کریں گے، اور جہاں شفاعت جب آپ کریں گے تو باقی لوگ آپ کی تعریف کریں گے، اور آپ کس کی تعریف کریں گے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی تعریف ہوگی اور آپ شفاعت کریں۔ شفاعت کا بیان آپ کتاب پڑھیے، اور اسی طرح روز قیامت کیا ہوگا اس کے شروع میں بھی اس طرح کی حدیث ملتی ہے کہ حساب کتاب کس طرح قائم ہوگا اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رول ہوگا۔ یہ مقام آپ کو کیوں ملا؟ آپ کی بڑی قربانیوں کے نتیجے میں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کو کیا حکم ہوا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ کو تہجد ہی کا حکم نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ کیا تھا، قم اللیل، رات کو کھڑے رہا کرو، الا قلیلا مگر تھوڑا، نصفہ آدھی رات، او انقص منہ یا اس سے کم، قلیلا مگر تھوڑا، او زد علیہ یا اس سے زیادہ، یعنی جیسے جیسے حالات ہوں، طبیعت ہو۔ اب کیوں نہ آپ کو مقام محمود ملے کہ آپ دن تو دن، رات کی نیند چھوڑ کر آدھی آدھی رات اور اس سے بھی زیادہ اللہ کے حضور قیام کرتے تھے۔ جب آپ سے کہا گیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، تو آپ کیوں اتنا اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ اتنا طویل قیام کرتے، اتنی دیر کھڑے رہتے، آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ تو اس پر آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا، افلا اکونا عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ حد درجہ اللہ کے شکر گزار تھے، انتہائی عبادت گزار تھے۔ ذاتی زندگی میں بھی عبادات، اور اجتماعی زندگی میں جو لوگوں کی بھلائی اور خیرخواہی کا آپ نے کام کیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام بلند فرمایا اور آپ کو مقام محمود عطا کیا۔ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا۔ اصل میں ہم بچپن سے اس زندگی کے عادی ہو گئے۔ اگر ہم سب اپنی اپنی زندگی پہ غور کریں تو شروع سے لے کر اب تک ہم نے اپنی ذات سے زیادہ کس چیز کو توجہ دی، یا اپنے کھانے پینے کو، یا اپنے بننے سنورنے کو، میں ان جنرل سپیکنگ میں اپنی بھی اور سب کی بات کر رہی ہوں، کہ ہمارے نزدیک سب سے اہم کیا رہا ہے؟ اگر دیکھا جائے، اپنا آپ، ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، ہم اپنے ہی دائرے میں رہے۔ اور اکثریت ہم لوگوں کی ایسی ہے، خود مسلمانوں کے اندر، کہ جن کی زندگی کا مشن اور مقصد ان پر واضح نہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہم ویسے بھی آرام دہ زندگی میں پلے بسے، عرب کا وہ سخت ترین ماحول دیکھیں، جو اپنی گرمی اور شدت اور صحرائی ماحول، اور اس میں آپ دیکھیے کہ تربیت بچپن کی کیسے ہوتی تھی، بچوں کا بچپن کہاں گزرتا تھا، ماں باپ کے پاس نہیں، کہاں، صحرا میں۔ یہ عربوں کی عام عادت تھی۔ صحرا میں آپ دیکھیے کتنی فریش ایئر ہوتی ہوگی، کیسی فضا، کیسی دھوپ، کیسی گرمی، اور کس طرح کا ماحول، اور پھر بکریاں چرانا اور مشقتیں کرنا، اور پھر بچپن سے ہی وہاں پر چونکہ کچھ اگتا نہیں تھا، کھانے پینے کو اس طرح تھوڑی ملتا تھا کہ ہر وقت فریج بھرے رہے اور سارا وہ دھیان ہی کھانے پہ ہو، پھر تھوڑی دیر بھی تاخیر ہو جائے تو مشکل ہو جائے زندگی، کیونکہ ہم نے اپنے جسموں کو ان سب چیزوں کا عادی کر لیا ہے۔ اب چونکہ یہ ہماری گھٹی میں پڑ چکی ہے نعمتیں اور ان نعمتوں کا استعمال، لہذا جب ہم بڑے ہوتے ہیں ہمیں شعور آتا ہے ان نعمتوں کو ترک کرنا ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں ان چیزوں کے، اب ہمارے لیے تصور ہی محال ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب صحابہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، دو کھجورے کھا کے دن گزار دیے، دو دو مہینے گھر میں آگ نہیں جل رہی، تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی بات، وہ تو عقل سے ہی بالا لگتی ہیں ساری باتیں، کیونکہ ہم تو ان چیزوں کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں تو عمدہ صحت کے لیے کیا ہے، ایک لمبی لسٹ ہے، یہ بھی کھانا، یہ بھی کھانا، یہ بھی کھانا، یہ بھی کھانا۔ اگر آپ طاقتور ہونا چاہتے ہیں تو یہ سب کچھ کھانا چاہیے آپ، اور جتنا کھاتے جاتے ہیں اتنا ہی بیمار ہوتے جاتے ہیں۔ نیند اور بھوک دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ جتنا بڑھاتے جاؤ اتنا ہی جسم عادی ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے کھانا پینا ہے، آپ اگر روزہ رکھیں تو کیا ہوتا ہے، سارا دن آپ کچھ بھی نہیں کھاتے، اب بھی گزر جاتا ہے نا یا نہیں؟ آپ میں سے کسی نے جون جولائی کے روزے رکھے؟ سب نہیں رکھے ہوں گے۔ 19 آورس کا روزہ رکھا ہوا، بالکل مجھے بھی رکھنے پڑے جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی گلاسکو میں، اس وقت یہاں تو پھر سورج جلدی غروب ہو جاتا ہے، وہاں 10 بجے سے بھی اوپر چلا جاتا تھا ٹائم۔ یورپ میں بہت لمبے روزے ہوتے ہیں، مشکل تھوڑا سا ایک دو دن ہوتی پھر عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ روزے میں صرف بھوک نہیں نیند بھی ساتھ کم کرنی پڑتی، لازمن آپ کو جلدی اٹھنا پڑتا ہے، نیند ٹوٹتی ہے آپ کی عام دنوں میں جو نہیں توڑ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، رمضان کا مہینہ تو خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، اللہ کی خاص تائید حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارے لیے ایکسرسائز بھی تو ہوتی ہے نا، ہم سب کے لیے، کہ اس سے ہم کیا کریں، اپنی عادتوں کو تبدیل کریں۔ اگر ہم گریجولی تھوڑا تھوڑا ہر سال جو عادت ہمیں رمضان میں پڑی ہے اسے چلے 100% نہ صحیح، اگر اس کا آدھا بھی ہم ساتھ لے کے چلیں، تھوڑا سا بھی اہتمام کر لیں، تو روٹین بن جاتی ہے انشاءاللہ۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ عادات جو ہیں بنانے کے لیے کم از کم 40 دن کا وقت لگتا ہے۔ کوئی بھی روٹین آپ اپنی زندگی میں لانا چاہیں تو مستقل مزاجی سے کم از کم 40 دن اس کام کو کریں۔ اسی لیے چلے کا لفظ جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ 6 ویکس جو ہیں اگر انسان اپنے اوپر جبر کر لے، نہیں مجھے کرنا ہی کرنا، چاہے تھکے یا تھوڑی تکلیف ہو یا کچھ بھی، لیکن اس میں ناغہ نہ کرے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں پھر نفس عادی ہو جاتا ہے، یعنی جسم اس طرح کام کرنے لگتا ہے۔ پھر وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ جمپ نہ لگایا کریں، اچانک نہیں چیزیں کیا کریں، کیا کیا کریں، تبدیلیاں سلولی اینڈ گریجولی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آگے آپ قدم جمع جمع کے بڑھتے جاتے ہیں، جب ہم اچانک کچھ کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو نبھا نہیں پاتے، پھر ہم پھر واپس پلٹ جاتے ہیں، اور پھر اس سے اور زیادہ ہمارا مورل ڈاؤن ہوتا ہے کہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس سٹیج پر اپنے آپ کو نہ پہنچنے دیں، تھوڑا تھوڑا کریں، قدم جماتے جماتے 10-10 منٹ لے لیں، کم کریں نیند میں سے، آدھا گھنٹہ کریں، کرتے کرتے گھنٹہ کر دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہو جائے گا۔ پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رات اور دن لمبے چھوٹے بنا کے مسلسل ہمیں امتحان میں رکھا ہے، تو یہ بھی ہے کہ ہر طرح کی سچویشنز کو ہم فیس کرتے رہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں تبدیلی ایک دم نہیں ہوتی، ایک ایک منٹ دو دو منٹ ہوتے ہوتے دن کتنے لمبے یا چھوٹے ہو جاتے ہیں۔
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔